زیادہ امکان ہے. 25ویں رات بہت عظیم شان ہے. تو اس رات میں ہم تو ضعیف ہیں, زیادہ عبادت نہیں کر سکتے, لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حیات المسلمین میں ایک حدیث ہے کہ دین کی بات سننا اور سنانا یہ 70 نفلوں سے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے, یہ میں بھول رہا ہوں, کل کو اس کو دیکھوں گا. کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, مفہوم حدیث کا یہی ہے. تو اس سے بھی یا تو اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ زیادہ کا لفظ ہے. اور کل ان شاء اللہ حیات المسلمین میں دیکھ بھی لوں گا, کسی کو یاد ہو تو ابھی بتا دیں. مفتی کفایت اللہ صاحب یاد نہیں. ٹھیک ہے, بہرحال حضرت فرما دیتے کہ میں اسی لیے ان راتوں میں کچھ دین کی بات کر لیتا ہوں تاکہ اس سے بھی زیادہ اب جو نفلوں کی نفلی عبادت سے بھی زیادہ ثواب لکھا جائے. یہ دیکھ قاسم کو چلے جاؤ, قاسم کھانا کھا لو دیر. انصاف کے پاس نہ ہو وہ لے لیں, آپ کے پاس ہیں جی, ان کو بھی دیجیے, شام کے دوست کو. کتابیں ختم ہو گئی یا رکھوائیں گی کتاب؟ اس میں سب کتابیں خالی پڑی ہیں. کاشف کتابیں پہلی منگوائی ہے تو ختم نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس ہے کتاب؟ یہ کتاب دے دی نہیں, یہ کشمیر سے جو آئے مل گئی آپ. ٹھیک ہے, یہ تو اور دوسری کتاب دی تو مجھے. اچھا اچھی لائیے, یہ نہیں وہ لائیے. استغفار میں واسطہ ربوبیت کی حکمت, یعنی جو استغفار توبہ اور استغفار جو بتائی گئی ہے قرآن پاک میں, اکثر وہاں رب کا لب استغفار, ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ, وہاں اکثر اس کی واسطہ یہاں رب کا کیوں دیا, اس کی حکمت حضرت والا نے فرمایا, یہ حضرت والا کے ملفوظات ہیں, خزائن شریعت و طریقت. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاں معافی مانگنے کا حکم دیا ہے کھولو تو اکثر استغفروا ربکم فرمایا ہے کہ اپنے پالنے والے سے معافی مانگو. باپ جب معاف کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ اپنے ابا سے معافی مانگو, پس ربوبیت کے واسطے سے یعنی تربیت کے واسطے سے امید بڑھا دی کہ بندہ ماں باپ کی رحمت کا مشاہدہ کر چکا ہے کہ پالنے کی وجہ سے وہ کتنی جلدی معاف کر دیتے ہیں, اور ماں باپ کی پرورش تو علی سبیل تولیت ہے, یعنی بطور متولی کے وہ پال رہے ہیں, اصل مربی اور پالنے والا تو میں ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. میری رحمت کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو, پر جب مجھ سے معافی مانگو, انہو کان غفارا, یہاں مبالغے کا صیغہ نازل کر کے امید اور بڑھا دی کہ میں غافر نہیں غفار ہوں, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں, تم نے کتنے ہی زیادہ اور بڑے گناہ کر لیے ہوں میری مغفرت سے زیادہ نہیں ہو سکتی, لہذا بے دھڑک مجھ سے معافی مانگو. پھر اگر دنیا کا کوئی کریم کہے کہ مثلا مجھ سے قلم مانگو, اور جب کوئی مانگے تو کہے کہ نہیں لوں گا, تو وہ کریم نہیں ہوگا بلکہ غیر شریف بھی سمجھا جائے گا. پس جب دنیا کے کریموں کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا, تو حق تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان کیسے جائز ہوگا کہ کوئی ان سے معافی مانگے اور وہ نہ دیں. جب خود مانگنے کا حکم دیا ہے, اور دنیا کا کوئی کریم اگر اعلان کرے کہ مثلا 100 قلم مفت عطا کروں گا, تو 101 کے انکار پر وہ معذور ہوگا, لیکن حق تعالیٰ کے کرم کی مقدار اور تعداد متعین نہیں, ان کی ذات غیر محدود ہے تو ان کا کرم بھی غیر محدود ہے. پس استغفروا میں مغفرت کی تعداد متعین نہیں کی, یعنی تعداد نہیں کی کہ میں کتنے گناہ معاف کروں گا کتنے نہیں کروں گا, اس میں کفر و شرک, کبائر و صغائر, کبیرہ گناہ, چھوٹے گناہ سب آ گئے, کہ جو بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کا ہر قسم کا جرم معاف کر دوں گا. پردے کا فائدہ اور بے پردگی کا نقصان. ارشاد فرمایا کہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر جو بڑے متبع سنت اللہ والے تھے, چند طلباء کے ساتھ ٹرین میں کہیں جا رہے تھے. طلباء نے پردے کے متعلق کہا کہ پردہ ایک غیر ضروری چیز ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ بغیر پردے کے بھی مرد اور عورت پاکیزہ رہ سکتے ہیں. پروفیسر صاحب نے اپنے تھیلے میں سے ایک لیمو نکال کر طلبا کو دکھایا کہ اس کو دیکھ رہے ہو, یہ کیا ہے؟ طلبا نے کہا جی ہاں یہ لیمو ہے. اس کے بعد پروفیسر صاحب نے چاقو نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا کہ اب دیکھ رہے ہو یہ کیا چیز ہے؟ طلبا نے کہا کہ جی ہاں لیمو ہے, بس فرق اتنا ہو گیا کہ اب اس کو دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آ گیا ہے. پروفیسر صاحب نے کہا کہ پہلے لیمو پردے میں تھا اور اب بے پردہ ہے, بے پردگی سے یہ فرق پڑ گیا. عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو فتنہ شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ نوبت زنا تک پہنچ جاتی ہے. زنا کا سبب بے پردگی ہے, اگر شریعت کے مطابق پردہ ہو تو زنا ہو ہی نہیں سکتا. آگے سے غیر اللہ سے نجات کا مدار تعلق مع اللہ پر ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہیں ان سے چھٹکارے کا مدار اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا تو غیر اللہ خود چھوٹ جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ستاروں کے تعلق سے نجات چاہتے ہو تو آفتاب کے طلوع کا انتظار کرو، ورنہ رات کی تاریکی میں لاکھ کتابیں ستاروں سے دل نہ لگانے اور ان سے تعلق ترک تعلق پر پڑھو گے مگر ان کے تعلق سے خلاصی نہ پا سکے گا، اور آفتاب کے نکلتے ہی ستاروں کو ڈھونڈو گے تو بھی نظر نہ آئیں گے۔ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ غیر اللہ سے نجات کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے، جب تک اللہ تعالی سے تعلق نہیں ہے تب تک ان حسینوں کا حسن فانی عظیم الشان نظر آتا ہے، لیکن جس دن آسمان دل پر حق تعالی کے حسن غیر فانی کا سورج طلوع ہوگا تو حسن فانی کے ستارے نظر بھی نہ آئیں گے بلکہ دل میں ان کی حقارت آ جائے گی۔ اس پر حضرت والا فرماتے ہیں کہ میرا شعر ہے، سورج کی روشنی کی یہی بس دلیل ہے جب آسمان میں نجم و مہو اختران نہیں، یعنی جب آسمان دنیا پر چاند ستارے جب آسمان دنیا پر چاند ستارے نظر نہ آئیں تو یہ دلیل ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اسی طرح جس کا آسمان دل حسینوں کے چاند ستارے سے خالی ہو، یعنی جس کا دل حسینوں سے مستغنی ہو اغیار سے خالی ہو، یہ دلیل ہے کہ نسبت مع اللہ اللہ تعالی کے تعلق کا آفتاب اس دل میں طلوع ہو چکا ہے۔ اسی لیے حق تعالی نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو۔ معلوم ہوا کہ تبتل یعنی سب سے منقطع ہو کر متوجہ اللہ ہونے کا ذریعہ ذکر اللہ ہے، اللہ تعالی کے ذکر سے ہی وہ تعلق مع اللہ حاصل ہوگا جو دل کو غیر اللہ سے مستغنی کر دے گا۔ تبتل کے معنی یہ نہیں کہ ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے اور جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ، بیوی بچوں کا بھی حق ادا نہ کرو، بلکہ یہ معنی ہے کہ غیر اللہ جو چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں اور اللہ کے فرما برداری سے دور کرنے والی ہیں ان سے دور رہو، ورنہ بادشاہت بھی کرو تب بھی کوئی نقصان نہیں، بادشاہ بھی ولی اللہ ہوئے ہیں۔ اور مفلس جو اتفاق کھانے پینے کو نہیں وہ کافر ہوئے، تو اصل چیز تو دل کا پاک ہونا ہے غیر اللہ سے۔ تبتل اسی کا نام ہے کہ جو چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں ان سے کٹ جاؤ، ان سے منقطع کر ہو جاؤ، یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو، وہ تو حرام ہے اسلام میں۔ کون سا؟ ہاں، رہبانیت حرام ہے۔ یہاں ذکر اسم رب کو مقدم فرما کر بتایا گیا کہ بغیر ذکر حق اور محبت حق الائق غیر حق سے انقطاع قلبی نصیب نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالی نے یہاں اپنے وذکر اسم ربک جو فرمایا تو اپنے نام کو مقدم فرما کر بتا دیا کہ بغیر اللہ تعالی کے محبت کے اور غیر اللہ سے جو چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں ان سے اپنے قلب کو خالی کرنے کیے بغیر اللہ تعالی سے تعلق نصیب نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالی کے ذکر اور اللہ تعالی کے تعلق کے بغیر غیر اللہ سے نجات نصیب نہ ہوگی۔ اور انقطاع سے مراد انخلا ہے، اور انخلا سے مراد ہے کہ اللہ کی محبت پر غیر اللہ کی محبت پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے، بس یہ معنی ہے۔ یہ بس انقطاع سے مراد رہبانیت نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جاؤ، رہبانیت تو اسلام میں حرام ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے سب کے حقوق ادا کرو لیکن اللہ تعالیٰ کا حق سب پر غالب رہے، کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہ آنے پائے، بس یہی غیر اللہ سے قلب کا کٹ جانا ہے، اسی کو تبتل کہتے ہیں۔ دنیا میں جنت کا مزہ دلوانے والے تین اعمال. ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ دنیا ہی میں اس کو جنت کا مزہ آنے لگے وہ تین اعمال کرے. نمبر ایک اہل اللہ کی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. اللہ والوں کے لیے تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی, جب جنت میں داخلہ ہوگا اس وقت فرمائیں گے فادخلی فی جنتی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, بلکہ فرمائیں گے میرے جو خاص بندے ہیں پہلے ان سے جا کے ملاقات کرو. معلوم ہوا کہ یہ خاص بندے ہیں جن کو اپنا فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ہیں, اور دخول جنت کی نعمت سے مقدم فرما رہے ہیں, یعنی جنت میں داخلے کی نعمت سے اپنے خاص بندوں کی ملاقات کو مقدم فرما رہے ہیں. معلوم ہوا اہل اللہ یعنی نیک بندوں کا ساتھ جنت سے افضل ہے, کیونکہ ان کے دل میں اللہ ہے جو خالق جنت اور خالق نعمائے جنت ہے, یعنی ان کے دل میں اللہ ہے, اللہ سے خاص تعلق ہے, اور اللہ خالق جنت ہے اور جنت کی نعمتوں کا بھی خالق ہے. اور جتنی اور جنتی یعنی صالحین بندے نیک بندے دنیا ہی سے تو جنت میں جاتے ہیں, اس لیے جو ان کی صحبت پا گیا وہ گویا جنت میں داخل ہو گیا, بلکہ جنت سے افضل نعمت پا گیا اور اس کی جنت شروع ہو گئی, کیونکہ اس کو اللہ تعالی سے اسی دنیا ہی میں تعلق نصیب ہو گیا. اس لیے دنیا میں جس کو اللہ والے مل جائیں اس کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے, کیونکہ جنت مکان ہے اور اہل اللہ اس کے مکین ہے, اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے, کیونکہ جنت تو رہنے کی جگہ ہے, جیسے دنیا میں جو جنت مکان ہوتا ہے وہ کیا اس کے رہنے والے سے افضل ہوتا ہے, مکان جو ہے وہ غیر افضل ہے, رہنے والا افضل ہے. جیسے مکان جنت مکان ہے اور اہل اللہ اس کے مکین ہیں یعنی رہنے والے ہیں, اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے, اور مکان کتنا بھی اچھا ہو مکین سے اچھا نہیں ہو سکتا. اچھے مکین کی صحبت تو اچھے مکان سے بھی افضل ہے, بلکہ مکان میں بھی حسن تو حسن مکین ہی سے آتا ہے. حضرت کا فرماتی میرا فارسی شعر ہے میسر چون مرا صحبت بجانے عاشقا آید ہمی بینم کہ جنت برزمیں از آسماں آید. جب مجھے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جنت آسمان سے زمین پر آ گئی ہے, اور جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں یہاں ان کے ساتھ رہنے والا بھی جنت میں جائے گا. وہاں کا ثمرہ فتخلی دراصل یہاں کے فتخلی کا ثمرہ ہوگا, یعنی جو یہاں اہل اللہ کے ساتھ رہتا ہے تو یہ دنیا کی رفاقت جنت کی رفاقت کا ذریعہ ہوگی, لیکن ساتھ رہنا کافی نہیں, بلکہ ساتھ رہنے کی شرط اتباع اور اس کی فرما برداری ہے, کیونکہ رفاقت ساتھ رہنا بغیر اتباع کے اس کے کہنے پر عمل کیے یعنی اس کی تعلیمات پر عمل کے بغیر محض ساتھ رہنا کافی نہیں ہے. قرب حسی مقصود نہیں, اتباع حاصل ہے تو دوری میں بھی قرب معنوی ہے, یعنی صرف جسم کا قریب ہونا ضروری نہیں ہے, اگر اس کو اس کی فرما برداری حاصل ہے کسی اللہ والے کی تو وہ اگر دور بھی ہے تب بھی اس کو معنوی طور پر دلی طور پر وہ قریب ہے, روحانی طور پر قریب ہے. جو متبع نہیں وہ قریب ہو کر بھی رفیق نہیں, اور جو فرما بردار نہیں ہے وہ قریب رہ کر بھی رفیق نہیں ہے, اور جسے اتباع حاصل ہے یعنی شیخ کی فرما برداری اپنے بڑے کی اللہ والوں کی وہ دور ہو کر بھی قریب ہے. بس جو صحیح معنوں میں اللہ والوں کا رفیق ہوگا دنیا ہی میں اس کو جنت کا مزہ آنے لگے گا, کیونکہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں, اللہ تعالی نے ان کو اپنا فرمایا ہے کہ یہ میرے ہیں, جنت میں بھی میرے ہیں اور دنیا بھی میں بھی میرے ہو کے رہے، نہ نفس کے ہوئے، نہ شیطان کے ہوئے، نہ معاشرے کے ہوئے، ساری زندگی میرے ہو کے رہے، ساری زندگی میری مانی، نہ نفس کی مانی، نہ شیطان کی مانی، جسم و جان سے مجھ پر قربان رہے، گناہوں کے تقاضوں پر صبر کیا، اگر کبھی غلطی ہو گئی تو خون کے آنسو بہائے، میرے حضور میں کلیجہ رکھ دیا تو پھر ان کے لیے میں یا تخصیص، یعنی کیوں نہ کہوں کہ یہ میرے ہیں اور کیوں نہ کہوں کہ یہ میرے خاص بندے ہیں. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو متبع سنت و شریعت ہو اور بزرگوں کا صحبت یافتہ اور اجازت یافتہ ہو، اپنا مربی اور دینی مشیر بنا لیں، یعنی ایسے کو جو اللہ جو کہ سنت و شریعت پر چلتا ہو، اس کا پابند ہو اور بزرگوں نے اس کو اجازت بھی دی ہو کہ وہ دوسروں کو اللہ کی راستہ دکھا سکتا ہے اور ان کو صحیح راستے پر لے جا سکتا ہے، اس کی وجود اس کو اجازت دی گئی ہو، تو ایسے شخص کو اپنا مربی اور دینی مشیر بنا لیں. مشورہ جس سے جیسے دنیا میں مشیر بنایا جاتا، مشیر بناتے وکیل کرتا ہے آدمی، اور اس کے مشورے سے خلوت میں کچھ ذکر کر لیا کریں تو ذکر سے جو نور پیدا ہوگا، خواہ تھوڑا سا ہو کم ہو، بوجہ ہم جنسیت کے شیخ کے نور قوی اور کثیر کا جازی و جالب ہوگا. یعنی اگر جو ذکر تھوڑا ہوگا اس کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، لیکن شیخ کا جو دل میں قوی نور ہے اس کو جذب کر لے گا، کیونکہ باقاعدہ الجنس و یمیل و الجنس نور نور کو جذب کرتا ہے اور نار نار کو، یعنی آگ آگ کو جذب کرتی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں، نوریاں مر نوریانہ جازی بند، ناریاں مر ناریانہ طالبند، یعنی نوری لوگ نوریوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ناری یعنی آگ والے آگ کے طالب ہوتے ہیں. پس سالک جب ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ کا راستہ چلنے والا جب ذکر کرتا ہے، تو یہ نور ذکر شیخ کے باطنی فیضان کا ذریعہ ہوتا ہے. پس جو ذکر کا التزام نہیں کرے گا، اس کو شیخ سے نفع کامل نہ ہوگا. جس طرح قطب نما کی سوئی پر مقناطیس کی ہلکی سی پالش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قطب شمالی کا خزانہ مقناطیس اس سوئی کو اپنی طرف کھینچے رہتا ہے، اگر سوئی پر مقناطیس کی تھوڑی سی پالش نہ ہو تو قطب شمالی اس سوئی کو شمال کی طرف جذب نہیں کرے گا. اسی طرح ذکر پر پابندی کو استقامت میں یا دین پر قائم رہنے میں خاص دخل ہے، یعنی جو ذکر کی پابندی کرے گا اس کو دین پر استقامت پر حاصل رہے گی، دین پر چلنا اس کو نصیب رہے گا. قلب کی سوئی پر ذکر کے نور کی پالش کی برکت سے حق تعالی کا نور ذکر کرنے والوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے. جس طرح قطب نما کی سوئی ہمیشہ قطب شمالی کی طرف قائم رہتی ہے، اگر قطب شمالی سے ذرہ برابر اس کا رخ پھیرنا چاہو تو تڑپ جاتی ہے، اور جب تک اپنا رخ قطب شمالی کی طرف درست نہیں کر لیتی بے چین رہتی ہے. اسی طرح جس قلب پر اللہ کے ذکر کے نور کی پالش ہوتی ہے تو ذرا بھی گناہ کا میلان اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کا رخ پھرنے لگے، گناہ کا میلان پیدا ہونے لگے نافرمانی کا، تو ایسا دل تڑپ جائے گا. اگر اس کو دل میں گناہ ہو گیا یا گناہ کا تقاضا ہو گیا تو اس ذکر کی برکت سے وہ تڑپ جائے گا جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف اپنا رخ صحیح نہیں کرے گا، توبہ استغفار نہیں کرے گا. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ جلوت و خلوت میں حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ حقوق العباد صاحب حق کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور ہر کام کو شریعت کے مطابق کریں. بس یعنی تنہائی ہو یا خلوت ہو یا محفل ہو، اللہ کے بندوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جو حقوق العباد ہیں، یعنی کسی نے گناہ کر لیا بڑے سے بڑا، جیسے نعوذ باللہ زنا بھی کسی سے ہو جائے، تنہائی میں معافی مانگ لے وہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کو آپ نے ظلم کر دیا، برا بھلا کہہ دیا اور اس کو بے جان ڈانٹ دیا یا کسی کا حق مار لیا, پیسہ مار لیا کسی کا, تو وہ اب معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. تو حقوق بات تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, لیکن حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتے ہیں, لیکن بندوں کے حقوق ان کی معافی کے بغیر معاف نہیں کرتے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہر کام کریں. ایک مسنون دعا کی تشریح میں مثال کے ارشاد فرمایا, اصلاح نفس کے لیے حدیث پاک کی یہ دعا بہت عجیب التاثیر ہے, جو شخص اس کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائے گا اور گناہوں سے محفوظ کر دیا جائے گا. حدیث پاک کی دعا ہے, اللہم واقعتن کواقعت الولید, اے خدا میری اس طرح حفاظت فرما جس طرح ماں چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے. مثلا بچہ اگر مٹی کھانے کا عادی ہے تو ماں اس کی حفاظت کے لیے مندرجہ ذیل کام کرتی ہے. نمبر ایک, اگر اس نے مٹی منہ میں رکھ لی تو اس کے حلق میں انگلی ڈال کر نکال لیتی ہے. نمبر دو, اگر مٹی کھا لے تو اس کو قے کراتی ہے یا جلاب دلواتی ہے. نمبر تین, اگر مٹی کی طرف جانے لگے تو اس کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, پھر اس کے گرد و پیش سے مٹی کو ہٹا دیتی ہے اور نگرانی رکھتی ہے کہ کوئی دوسرا بچہ اس کو مٹی لا کر نہ کھلا دے. اسی طرح جس بندے کے لیے یہ دعا قبول ہو جائے گی تو اگر وہ گناہ کرنا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کرنے نہ دیں گے, اور اگر کبھی گناہ کر بیٹھے گا تو جس طرح ماں بچے کو قے کر آتی ہے تو تھوڑے پریشانیوں سے اس کی کفارہ سیئات یعنی اس گناہوں کی معافی کرا دیں گے اور توبہ کی توفیق بخشیں گے, اور گناہ کی طرف جانا بھی چاہے گا تو اس کو اپنی طرف کھینچ دیں گے, اسباب گناہ کو اس سے دور بھگا دیں گے. اس لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. یہ راتیں وہ ہے تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, جو اس وعظ میں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں یہ دعا مانگا کرو. اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں کیونکہ تو ویسی راتیں ہیں, جو دعائیں چاہے مانگو لیکن دعا کو بھی ساتھ رکھیں. اسی طرح یہ دعا, اللہم واقعتن کواقعت الولید, اے اللہ میری ایسی حفاظت فرما جیسے چھوٹے بچے کی ماں حفاظت کرتی ہے, تو اس کو یہ بھی مانگیں انشاءاللہ طاقتیں ہیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی. بندے کی مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی, ایسی قبول فرماتے ہیں. اور یہ تو راتیں ہیں بہت ہی مقدس راتیں ہیں, اس میں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے جبکہ خود حکم دے رہے ہیں کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو اس لیے ان شاء اللہ تعالی اہل اللہ کو حضور غم مفید ہونے کا راز, ارشاد فرمایا کہ غیر اختیاری غم سے سلوک جس قدر جلد طے ہوتا ہے, اعمال اختیاریہ یعنی اختیاری اعمال سے اتنا نفع نہیں ہوتا. انبیاء علیہ السلام کے قلوب تو اصل احزان سے معراج نبوت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اور اولیاء کرام میں معراج ولایت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو جو غم دیا جاتا ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس غم میں رہے, آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو بلائیں آئی ہیں مجھ پر آئی ہیں, تو حالانکہ آپ سید الانبیاء تھے. معلوم ہوا کہ جو جتنا پیارا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو غم دیتے ہیں, لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کے غم سے معراج نبوت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, کہ نبوت کے کمال کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء کرام میں معراج ولایت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اور اولیاء کرام میں کمال ولایت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور کفار و فساق کو حسن و غم سے مطلق نفع نہیں ہوتا، اور جو فاسق فاجر گناہگار کافر ہیں ان کو غم سے مطلق نفع نہیں ہوتا، کیونکہ اسٹیم اس انجن کو مفید ہے جو صحیح پٹری اور صحیح لائن پر ہو، جو غلط لائن پر ہوگا اس کو اسٹیم منزل سے اور زیادہ دور کر دے گی. اس لیے کفار اور فساق کو حزن و غم بوجہ بے صبری اور ناشکری اور کفر و سرکشی کے اللہ تعالی سے اور دور کر دیتا ہے. بس جو صراط مستقیم پر ہوتا ہے اسی کو خیر اختیاری غم سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن حزن و غم مانگنا نہیں چاہیے، مانگنا عافیت ہی چاہیے، اور دوا میں عافیت ہی مطلوب ہے، اور شکر عافیت پر شکر بھی مطلوب ہے، مانگنا چاہیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت ودوام العافیت والشکر علی العافیہ. اے اللہ، میں آپ سے عفو اور عافیت اور دوام عافیت اور عافیت پر شکر کا سوال کرتا ہوں. حق تعالیٰ کی نعمت سے معراج ولایت کا لفظ آج خاص طور سے قلب کو عطا فرمایا گیا، جس کا عجیب سرور محسوس ہو رہا ہے. بندوں کی تحقیر کے حرام ہونے کا راز، یعنی بندوں کو حقیر سمجھنے کا کہ حرام ہونے کا راز، ارشاد فرمایا، کسی بندے کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کا فضل اسی حقیر اور سارے عالم میں رسوا بندے کو ایسی عزت دینے پر قادر ہے کہ بڑے بڑے معزز اور پارسا لوگ اس کی عزت کے سامنے ہیچ اور مان پڑ جاتے ہیں اور راہ سلوک میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ آگ کو پانی اور پانی کو آگ کر سکتے ہیں، اور ذلت و رسوائی کے اندھیروں سے عزت کا آفتاب بلند کر سکتے ہیں. اے بسا اسب تیز رو کے بیمان و خرے لنگ گہ منزل رفت، یعنی بہت سے تیز رفتار گھوڑے پیچھے رہ گئے اور لنگڑا گدھا منزل پر پہنچ گیا. نومید ہم مباش کے رندان بادہ نوش، ناگاہ بیا خروش ب منزل رسیران، یعنی نا امید نہ ہو کہ بہت سے غافل اور گناہگاروں نے ندامت سے ایسی آہ کی ہے کہ ایک آہ میں منزل تک پہنچ گئے ہیں. اسی مضمون پر آخر کا قطع ہے، حضرت والا کا ایک قطع ہے کہ میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا، بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، یعنی میرے نفس کی برے خواہشات کا چت ہو جانا بہت مشکل تھا، میرے مولا نے لیکن دم میں اس کا سر کچل ڈالا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دم میں، ایک سانس میں، ایک لمحے میں اس کا سر کچل ڈالا، نفس کو ختم کر دیا، اللہ والا بنا دیا. اہل اللہ کی تلاش اور قدر کس کو ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی قدر بقدر طلب حق ہوتی ہے، یعنی جس قدر اللہ کی طلب ہوتی ہے اسی قدر اہل اللہ کی تلاش اور ان کی قدر ہوتی ہے. جس کے دل میں جس قدر اللہ کی طلب اور پیاس ہوتی ہے اسی قدر اس کو سچے شیخ اور اللہ والے کی تلاش اور اس کی قدر ہوتی ہے. کسی گاؤں والے سے پوچھا گیا کہ ہلدی کیا بھاؤ ہے، اس نے کہا جتنا چوٹ پھرائے، یعنی جس قدر چوٹ میں درد ہوتا ہے اسی قدر ہلدی کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. یہی حال درد اللہ تعالی کی محبت، درد محبت کا ہے. جس کے دل میں یہ چوٹ یعنی اللہ کی محبت کی چوٹ زیادہ ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس کو سچے اللہ والے کی تلاش میں محنت اور اس کی قدر کی توفیق ہوتی ہے. توبہ کرنے والوں کی محبوبیت کی مثال. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، یعنی توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کا بیٹا خطا کرنے کے بعد نادم ہو کر ماں باپ کے سامنے سچی توبہ کر لے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے اور زار زار رونے لگے تو غلبہ رحمت اور شفقت سے ماں باپ بھی اس کو سینے سے لگا کر رونے لگیں گے. اس تلافی سے وہ بیٹا اور زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. ماں باپ بھی اپنے احباب سے اپنے بیٹے کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا لائق ہے، اگر کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سے معافی مانگ لیتا ہے. بس حق تعالیٰ کی رحمت تو ماں باپ کی رحمت سے کہیں زیادہ ہے. اسی پر قیاس کر لیجئے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے پر حق تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا. ٹھیک ہے. ارشاد فرمایا کہ گم شدہ بچے کو جو لا کر باپ سے ملا دے وہ باپ سے انعام لیتا ہے، بچے سے نہیں مانگتا. اسی طرح دعوت اللہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا صحیح مقام یہی ہے کہ ربا سے ملانے کی اجرت بندوں سے نہ لے، بندوں کے ربا سے لے. جس طرح گمشدہ بچہ لانے والا ابا سے اجرت لیتا ہے، وہ ابا سے لیتا ہے، یہ ربا سے لیتا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اعلان فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی دین کی اس دعوت کا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے. ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر ہمارا ثواب تو ہمارے رب کے پاس ہے. اس کے برعکس اہل باطل اپنی دعوت پر جو بظاہر مفت دودھ کے ڈبے اور کپڑے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، یہ بلا اجرت نہیں بلکہ اس میں ان کی باطل اغراض، گندی اغراض، مثلا اپنا غلبہ و مقبولیت، باطل کی حمایت، اپنے ملک و قوم کی تجارت کا فائدہ وغیرہ پوشیدہ ہوتے ہیں. اور ان کی دعوت دعوت اللہ نہیں، دعوت الی غیر اللہ ہے، یعنی ان کی دعوت جو اللہ کی طرف دعوت نہیں ہے، غیر اللہ کی طرف دعوت ہے. صرف مفت چیزیں تقسیم کرنا حق پر ہونے کی دلیل نہیں. اگر قرآن پاک میں صرف یہ نازل ہوتا کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یعنی ان کی اتباع کرو جو تم سے بدلہ نہیں مانگتے، تو یہود و نصارہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم بھی اجرت نہیں مانگتے، ہماری مشنریاں اناج دودھ کے ڈبے اور دوائیاں مفت تقسیم کرتی ہیں، ہم مفت میں انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کا ہم کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، لہذا ہماری دعوت بھی حق ہے اور ہم بھی اس آیت کے مصداق ہیں. لیکن سبحان اللہ، قرآن پاک کے علوم جامع اور معنی ہوتے ہیں. بس اللہ تعالی نے آگے فوراً قید لگا دی وہم محتدون، کہ اجرت نہ مانگنے والوں کا ہدایت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے. وہ محتدون حال ہے اور حال ذو الحال کے لیے قید ہوتا ہے. پس جو لوگ اپنی خدمات کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، ان کی اتباع مقید ہے اس حال کے ساتھ کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہوں. یعنی جو معاوضہ طلب نہیں کر رہے ہیں، مفت میں ڈبے اور دوائیاں تقسیم کر رہے ہیں یہود و نصارہ جیسے، تو یہ ان کی اتباع جو لوگ اپنی خدمات کو کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ان کی اتباع اس حال کے ساتھ مقید ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہوں اور یہ ہدایت یافتہ ہے نہیں, کافر ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں. پر جو لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں, مغضوب علیہم اور والین ہیں, یعنی جن پر غضب نازل کیا, جو ہم الحمد شریف میں روزانہ پڑھتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی وہ لوگ ان پر غضب نازل کیا گیا وہ یہودی ہیں, اور والین کو نصارہ کے لیے فرمایا کہ عیسائی جو ہیں یہ گمراہ ہیں. وہ لا خدمت کریں. پس جو لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں, مغضوب علیہم اور ضالین ہیں, وہ لا خدمت کریں اور معاوضہ طلب نہ کریں, ان کی اتباع, ان کے پیچھے چلنا جائز نہیں. وہم محتدون نے ان کو مطبوع ہونے سے خارج کر دیا, یعنی قابل اتباع ہونے سے. اس وہم محتدون کا جو ایک لفظ اللہ تعالی نے نازل فرمایا, اس سے وہ سب خارج ہو گئے. معلوم ہوا کہ مفت دین خدمات سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے, بلکہ خدام دین کا ہدایت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے. آیت فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شان محبوبیت کی غماز ہے, یعنی ترجمان ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, میں حضور صلی اللہ فَإِنَّكَ بِعَيْنِنَا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول, آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر شان محبوبیت اور اللہ تعالیٰ کا کس قدر پیار ہے, یہ جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس نگاہ عنایت کا وعدہ دوام اور استقلال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شان محبوبیت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی جملہ فعلیہ جو عربی میں ہوتا ہے, جو دو فعل ہیں, ایک جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ, جو یہ جملہ اسمیہ ہے, یہاں اس میں ہمیشہ ہمیشگی کے معنی میں آتا ہے کہ یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اس اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ عنایت کا وعدہ, اس میں دوام کے ساتھ ہے کہ ہمیشہ ساتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس سے آپ کی بے مثل محبوبیت ظاہر ہوتی ہے. یہ جملہ فعلیہ سے بیان نہیں فرمایا, کیونکہ اس میں حدوث اور انتقطاع ہوتا ہے, یعنی جملہ فعلیہ میں ہمیشگی نہیں ہوتی بلکہ وہ زوال ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا کے عنوان میں عظیم الشان پیار ہے کہ اے نبی, آپ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں, آپ ہر وقت میری نظروں میں ہیں. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ گھبرانا مت, تم میری حفاظت میں ہو, میری آنکھوں کے سامنے ہو, میں ہر وقت تمہاری خبر رکھتا ہوں, کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ میں تم سے غافل ہوں. بس اے نبی, میری توجہ آپ کو اللہ سبیل دوام حاصل ہے. کوئی لمحہ, کوئی لہجہ ایسا نہیں جو یہ نعمت آپ سے کٹ جائے. میری عنایت آپ پر ہر وقت ہے. اس لیے جملہ اسمیہ سے بیان کر رہا ہوں. اور آئین جمع کا صیغہ فرمایا, یعنی بے شمار آنکھوں سے ہم ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ ہماری غیر محدود عنایت اور غیر محدود حفاظت میں ہیں. آگے حضرت ثانوی کا ایک ملفوظ جو شائع نہیں ہوا، یعنی یہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید جناب عبد الوحید خان صاحب مرحوم نے بیان کیا کہ وہ حضرت حکیم الامت کی مجلس میں حاضر تھے جب انہوں نے حکیم الامت سے براہ راست یہ ملفوظ سنا. حضرت حکیم الامت نے ارشاد فرمایا کہ 80 برس کے تصوف کا نچوڑ بیان کرتا ہوں کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق، اعتماد اور بھروسہ پیدا ہوگا اور قلب کو اطمینان ہوگا، اور جب کوئی کام ہو جائے تو اعتماد میں اضافہ ہوگا اور جب کام ہو جائے گا تو اعتماد میں اضافہ ہوگا اور زندگی بھر کے لیے اطمینان ہو جائے گا کہ جب کوئی بات پیش آئے گی اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں گا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے کہ یہ ہمارا ہے کہ بیچارے کو جب بھی کوئی بات پیش آتی ہے مجھے ہی یاد کرتا ہے، مجھ کو ہی حاجت روا اور فریاد رس سمجھتا ہے. پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کو گنہگار ہونے کی وجہ سے شیطان بہکاتا ہے اور دعا سے روکتا ہے کہ تم تو اتنے گنہگار ہو، تمہاری دعا کیا قبول ہوگی؟ تو شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کی عین غضب اور عتاب کے وقت دعا کی تھی، اس کی دعا کیوں قبول ہوئی؟ جب اس کی غضب اور مردودیت کے وقت دعا قبول ہو گئی تو کیا ہم شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مومن ہیں، ہماری دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ وعدہ ہے کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ ایک مثال سے گناہ کی حقیقت سمجھ لیں تو شیطان کے مایوس کرنے سے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں گے. ایک مچھر ایک بیل کے سینگ پر بیٹھ گیا، جب اڑنے لگا تو معافی کی درخواست کی کہ بیل رے بیل، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی، مجھے معاف کر دیجئے. بیل نے کہا کہ ابھی کیسی تکلیف، مجھے نہ تیرے آنے کی خبر نہ جانے کی خبر. مچھر کو جو نسبت بیل سے ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی نسبت بھی نہیں. صحبت یافتہ لوگوں کے حسن خاتمہ کی دلیل شرعی، حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ اللہ والوں کا صحبت یافتہ کا سب سے بڑا، جو صحبت اٹھاتا ہے اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. مگر فرمایا اس کی کوئی دلیل شرعی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حضرت والا کو حدیث ثابت دکھا دی. ارشاد فرمایا اللہ کی صحبت میں رہنے والا اور اللہ کا نام لینے والا گمراہی کی ہر منزل سے قابل واپسی ہوتا ہے، یعنی اگر اس سے گناہ کبیرہ بھی کبھی سردرد ہو جائے تو اس پر قائم نہیں رہ سکتا. ندامت کھولو، ندامت کے سبب اس کو توفیق توبہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کا احساس اس کو واپسی پر مجبور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیے بغیر استغفار و توبہ کیے بغیر اس کو چین نہیں ملتا. ایسے لوگوں کا خاتمہ حسن ہی ہوتا ہے، یعنی اچھا ہی ہوتا ہے، اگرچہ حال کتنا ہی خراب و خستہ ہو. حضرت حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے صحبت یافتہ کا خاتمہ خراب نہیں ہو سکتا. یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے لیکن نوبت مردودیت تک نہیں پہنچتی کہ کفر پر خاتمہ ہو. اہل اللہ کی برکت سے ندامت اور توبہ کی توفیق اس کو عطا ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دائرہ محبوبیت سے نہیں نکلتا اور خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کی دلیل شرعی، حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کی دلیل شرعی اللہ تعالیٰ نے اقر کو، یعنی حضرت والوں کو عطا فرمائی. بخاری شریف کی حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، یعنی تین خصلتیں جس میں ہوں گی اس کو حلاوت ایمانی عطا ہوگی. ان میں ایک ہے من احب عبدا لا يحبه الا لله, جو کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے, اور اہل اللہ سے محبت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. اور دوسری حدیث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں نقل کی ہے کہ وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, یعنی ایمان کی مٹھاس جس قلب میں داخل ہوتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی. ملا علی قاری لکھتے ہیں فی اشارت الی بشارت حسن الخاتمہ, اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے, کیونکہ ایمان جب دل سے نکلے گا ہی نہیں تو خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا. کیونکہ اس میں بشارت ہے کہ جب حلاوت ایمانی قلب میں داخل ہوتی ہے پھر نکالی نہیں جاتی, تو اس لیے اس میں اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس میں اس نے خاتمہ کی بشارت ہے کیونکہ ایمان جب دل سے نکلے گا ہی نہیں تو خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اے غر کے دل میں بھی حلاوت ایمانی داخل فرما دیں اور خاتمہ ایمان پر مقدر فرما دیں اور جملہ مومنین کو یہ نعمت عطا فرمائے. آمین. بس کافی وقت, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب کو اللہ والا بنا دے. یا اللہ, یا رمضان شریف کی 25ویں شب ہے, طاق لاتے ہیں اے اللہ, اپنا فضل خاص اور خاص عنایات ہم مبذول فرما دیجیے, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. اے اللہ, جن گناہوں کی ہم کو عادت ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائیے. اے اللہ, ایک لمحہ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں, ایسا ایمان عطا فرما دیجیے. اور صحبت اہل اللہ والوں کی صحبت کی توفیق عطا فرما دیجیے, جس پر اصلاح اور گناہوں سے بچنا جو ہے موقوف ہے. اگر کوئی کسی اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھاتا تو اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. تو اللہ ہمیں اللہ والوں سے جوڑ دے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اور خاتمہ ایمان کامل پر فرما کر جنت میں دخول اولی یعنی پہلا داخلہ نصیب فرما. اپنے فضل سے یا رب العالمین, قبر میں, برزخ میں, حشر میں, جنت میں اپنا اور اہل اللہ کا ساتھ نصیب فرما. اور اے اللہ, یہ محبت اللہ پر, اللہ والی محبت پر عرش الہی کے قیامت کے دن سایہ عرش الہی کا وعدہ ہے کہ جو اللہ والوں سے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. اے اللہ, ہمیں بھی اس نعمت سے مشرف فرما دیجیے, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو محبت آپ نے عطا فرمائی ہے جو ہم صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ہے, اسے قبول فرما کر اس کو سایہ عرش الہی کا بروز قیامت سایہ عرش الہی کا ذریعہ بنا دیں. اور سب کو اپنا بنا لیں, دنیا میں بھی اپنا بنا کے رکھیں اور اپنا بنا کر اپنے پاس بلائیں, اور جنت میں بھی جب دنیا میں آپ اللہ والا بنا دیں گے تو جنت میں بھی جنت یقیناً پھر ملے گی. یا رب العالمین, اپنے اللہ والوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم, یا اللہ, ہم ان کے غلام امتی ہیں. اے رب العالمین, انہوں نے بشارتیں دی ہیں اس تاخراتوں کے بارے میں. اے اللہ, جو ٹوٹی پھوٹی ہم سے عبادت ہوئی, جو آپ کا نام لیا, اس کو قبول فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری سب کی مغفرت فرما دیجیے, سب کو دوزخ سے رہائی اور جنت کی داخلہ اولی نصیب فرما دیجیے, اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.